الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے سورہ فاتحہ سے متعلق میری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں میں نے سورہ فاتحہ کے اس حصے کی تلاوت کی تھی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے متعلق اپنی گفتگو شروع کی تھی لیکن بہت ضروری تھا کہ میں دعا کی فضیلت سے متعلق بھی کچھ معروضات عرض کروں، تو وہ میں نے آپ کی گوج گزار کیے۔ گزشتہ نشست کی صرف دو باتیں میں دہرا دیتا ہوں اور آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پچھلی آیت کہ جس میں ہم نے کہا یا ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ رب العزت ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کس کام میں مدد مانگتے ہو یا کس کام میں مدد مانگتے ہیں؟ اس کا جواب اس آیت مقدسہ میں دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کام میں مدد مانگتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کام میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتے ہیں۔ پچھلی آیت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، مفسرین فرماتے ہیں پچھلی آیت میں عبادت کا ذکر تھا اور اس آیت مقدسہ میں دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یاد رکھیے کہ یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو معنی یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ دعا کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بے شمار برکات ہیں، کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے آپ کو وہ سب سے عاجز سمجھتا ہے، تبھی تو وہ دعا کرتا ہے۔ اور جب انسان صحیح معنوں میں دعا کرتا ہے، ایک مسلمان ایک مومن، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے، تو دعا کرنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر آخر میں حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے۔ کیونکہ درود شریف بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، تو درمیان میں جو دعا ہوگی انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر درود کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ تھوڑا وقت ہمیں ملتا ہے، اس طرف دھیان دیں آپ، انشاءاللہ تعالی بہت سی باتیں آپ یہاں سے سیکھ کے اٹھیں گے۔ اب فرمایا گیا اہدینا صراط المستقیم۔ المستقیم سے پہلے اہدینا موجود ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ اہدی یہ ہدایت سے بنا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے رہبری کرنا، اہدی کا ایک معنی رہبری کرنا ہے، اور دوسرا معنی منزل مقصود کا پتہ یا نشان بتانا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا، یعنی کوئی شخص، بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص، عموماً ہوتا روزانہ ایسے ہی ہے کہ لوگ ہم سے یا ہم کسی سے پتہ پوچھتے ہیں، اگر کوئی ہم سے پتہ پوچھتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ بالکل سیدھا چلے جائیں، فرسٹ راؤنڈ اباؤٹ یعنی پہلی چورنگی آپ چھوڑیں گے، دوسری چورنگی پر آپ جب پہنچیں گے بس وہیں پر یہ مکان موجود ہے یا دکان موجود ہے یا یہ ٹھکانہ موجود ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا جیسے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور دوسری ہدایت ہوتی ہے کہ منزل مقصود یا پتے پر پہنچا دینا. کہ آپ سے کوئی شخص پتہ پوچھتا ہے کہ یہ مکان، یہ دکان یا یہ ٹھکانہ کہاں پر ہے، آپ کہتے ہیں بھائی آپ اکیلے جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سیدھا اسی ٹھکانے اور اسی مقام اور اسی مکان پہ پہنچا دیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر راستہ دکھانا مقصود ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ کو استعمال کیا جاتا یا پھر لام کو استعمال کیا جاتا. مفسرین فرماتے ہیں تو پھر آیت مقدسہ کچھ اس طرح سے ہوتی، اہدینا الی الصراط المستقیم، اہدینا کے بعد الہ کو استعمال کیا گیا الی الصراط المستقیم. یا صرف اگر راستہ دکھانا مقصود ہوتا تو آیت مقدسہ اس طرح سے ہوتی، اہدینا للصراط المستقیم، یہاں پر لام کو استعمال کیا گیا اور وہاں پر الہ کو استعمال کیا گیا. فرماتے ہیں کہ اگر صرف راستہ دکھانا مقصود ہوتا، یہ بڑی اہم اور علمی بات اور نقطے کی بات ہے، فرماتے ہیں اگر صرف راستہ دکھانا مقصود ہوتا تو پھر اہدینا کے بعد الہ یا لام کو استعمال کیا جاتا کہ الی الصراط المستقیم یا للصراط المستقیم، اور یہاں پر نہ الہ کو استعمال کیا گیا نہ لام کو استعمال کیا گیا. فرماتے ہیں گویا یہ رب کا کرم ہے کہ رب کریم نے فرمایا اور ہم عرض کرتے ہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم، نہ لام ہے نہ الہ ہے، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو فرماتے ہیں کہ گویا اب جب لام یا الہ کو استعمال نہیں کیا گیا تو اب معنی یہ ہوں گے کہ بندہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو نہ صرف یہ کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، بلکہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. فرماتے ہیں کہ اب جب الہ اور لام کو استعمال نہیں کیا گیا تو معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر کوئی شخص بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. مفسرین آگے بڑھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھو اہدی، اس کے فوراً بعد نون الف زبر نا ہے، اہدینا. فرماتے ہیں کہ یہ نون الف زبر نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. فرماتے ہیں کہ لفظ نا سے گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دعا کرنے والا صرف اپنے لیے ہدایت نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ تم مجھے سیدھے راستے پر چلا یا تم مجھے ہدایت دے، بلکہ دعا کرنے والا سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اپنی دعا میں اور کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، تو ہم سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلا. یاد رکھو کہ سارے مسلمانوں کو اپنی دعا میں جمع کر لینا ایک تو ہے کہ صرف اپنے لیے دعا مانگنا، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو یہ دے، اس سے بچا، ایک تو صرف اپنے لیے دعا مانگنا ہے اور ایک سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا ہے. مفسرین نے اس پر گفتگو کی اور بڑی شاندار گفتگو کی. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے کہ جو مسلمان جماعت کے ساتھ ادا کرے، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر جو عبادت کریں گے، جیسے آج جمعے کی عبادت ہم کریں گے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے کہ جو سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ادا کریں.
فرماتے اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے کی جائے، وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے کی جائے۔ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہو گئی تو امید ہے کہ اللہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے سب کے لیے قبول فرما دے گا۔ فرماتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب دعا کرے تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے، اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو گناہ سے بچا، اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو زنا سے بچا۔ تو جب دعا کرے تو مفسرین فرماتے ہیں سارے مسلمانوں کو جمع کر لے اور ان کے لیے وہ دعا کرے۔ فرماتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اپنی دعا کے اندر۔ فرماتے دیکھو اگر ایک شخص ہدایت پہ رہا اور سارے لوگ گمراہ ہو گئے تو اب اس ایک اکیلے بندے کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک اکیلا صراط مستقیم پر ہے، ایک اکیلا سیدھے راستے پر ہے اور دوسرے سارے گمراہ ہیں، ایک اکیلا نیک ہے اور دوسرے سارے گناہگار ہیں۔ فرماتے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اکیلا ہے، پھر سب کی ہاں میں ہاں ملانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب گناہ کے کاموں میں سب کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو یہ خود بھی گناہگار ہوگا، یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ فرماتے اسی طرح اگر سارے گمراہوں کی مخالفت کرے گا تو نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا کہ وہ سارے کے سارے اس کی جان کے دشمن بن جائیں۔ فرماتے اس لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمان جب دعا مانگے تو سارے لوگوں کے لیے دعا مانگے۔ ایک مومن ایک متقی اگر دعا مانگتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، سارے لوگوں کو اپنی دعا کے اندر شامل کر لے۔ فرماتے اس طرح سے جب دعا مانگے گا تو اس کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مفسرین فرماتے ہیں تو مسلمان سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو، حضور نے گویا صحابہ کرام سے فرمایا تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے اور شاید آپ اس کو پہلی بار سماعت فرما رہے ہو، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بے زبان، بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ اگر ہم میں آپ سے کہوں کہ بے گناہ زبان سے دعا مانگو تو آپ کا بھی یہی سوال ہوگا نا، بے گناہ زبان لائیں کہاں سے؟ حضور نے فرمایا ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے کہ اپنی زبان اپنے لیے گناہگار ہے، غیر کے لیے گناہگار نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو دیکھو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شاندار بات یہاں پر ارشاد فرمائی۔ مفسرین فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے سب کے لیے کی جائے، جو چاہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول فرما دے گا۔ اب اہدی اور نا، اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں المستقیم موجود ہے، لفظ المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم سے پہلے صراط، اس پر بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس میں بھی بہت نور ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کا ایک ایک لفظ خدا کی قسم بہت شاندار ہے، اور ایک ایک لفظ ایک ایک چیز پر مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہدنا کے بعد صراط موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ صراط سرتن سے بنا ہے، سواد را اور توا، سرتن اس کے معنی ہے نگل لینا، سرتن کے معنی نگل لینا. فرماتے ہیں چونکہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط کا معنی راستہ ہے. فرماتے ہیں چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کہ کھانا کھانے والا لقمے کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے اس کو صراط کہا جاتا ہے. جیسے ہم کھانا کھائیں لقمہ منہ میں ڈالیں تو یہ لقمہ منہ میں آ گیا، اسی طرح چلنے والا بھی یہ راستہ اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، وہ ایک ہی راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں صراط یعنی راستہ اس شارع عام کو کہتے ہیں، یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں کہ جس میں چند آدمی مل کے چل سکے. اصطلاح میں صراط اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس میں چند آدمی مل کر چل سکے، تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو اس کو کبھی بھی صراط نہیں کہیں گے، نہیں کہا جاتا. چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی، اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، تو فرماتے اس لیے یہاں پر صراط کو استعمال کیا گیا، کیونکہ صراط اس کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کے چل سکے. تو مسلمان سب کے لیے دعا کر رہا ہے، اس لیے قرآن مجید و فرقان حمید نے یہاں پر لفظ صراط کو استعمال کیا. بڑی کمال کی بات ہے، عربی زبان کی ایک اپنی فصاحت و بلاغت اور اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. دیکھو عربی زبان کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہے، اور آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ دنیا کی ساری زبانیں جمع کر لو، ساری زبانیں جمع ہو کر کے بھی آمنہ کے لال کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عربی زبان میں صرف شعر کے لیے 500 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہماری اردو زبان میں اتنی جامعیت نہیں ہے، انگریزی زبان کے اندر بھی اتنی جامعیت نہیں ہے. وہ باپ کو بھی تو کہتے ہیں، ماں کو بھی تو کہتے ہیں، بھائی کو بھی تو کہتے ہیں، اردو میں تو تم آپ یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی کی اپنی فصاحت و بلاغت ہے. اب یہیں پر دیکھو آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ قرآن کو سمجھ رہے ہو. مفسرین فرماتے ہیں صراط اس کا معنی ہے راستہ، سبیل سین سے اس کا معنی بھی راستہ ہے، طریق توا سے اس کا معنی بھی راستہ ہے، اور سعودی عرب میں یہ لفظ طریق بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کہیں ہجوم دیکھیں اور اس ہجوم سے آپ کو گزرنا ہو تو انگریزی میں تو آپ ایکسکیوز می کہہ کے گزر جاتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں راستہ دے دو تو آپ گزر جاتے ہیں. اب آپ سعودی عرب میں ہیں اور اس ہجوم سے گزرنا ہے تو آپ کو آواز لگانی پڑے گی الطریق الطریق الطریق، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ راستہ مانگ رہا ہے. تو فرماتے ہیں مفسرین کہ کیا وجہ ہے کہ سبیل کے معنی بھی راستہ اور طریق کے معنی بھی راستہ اور صراط کے معنی بھی راستہ، تو قرآن نے صرف صراط کو استعمال کیا، سبیل کو استعمال نہیں کیا، طریق کو استعمال نہیں کیا. کمال کر دیا مفسرین نے. مفسرین فرماتے صراط کو اس لیے استعمال کیا کہ بندہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے اس صراط پہ چلا کہ اس صراط پہ چلتے ہوئے میں پھل صراط کے باہر چلا جاؤں. فرماتے اس لیے قرآن مجید و فرقان حمید نے صراط کو استعمال فرمایا. اللہ اکبر. اب صراط کے بعد آئیے المستقیم موجود ہے، لفظ المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے پاک پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ المستقیم یہ لفظ مشتق ہے یعنی نکلا ہے استقامت سے، اس کے معنی ہے سیدھا ہونا، کیونکہ راستہ وہ ہوتا ہے جو مسافر کو بغیر کسی مشکل اور تکلیف کے سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ٹیڑھا راستہ یہ مسافر کو الجھا دیتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے، اس میں بھٹکنے لوٹنے پٹنے کا شدید خطرات اس میں موجود ہوتے ہیں. بہت ڈر ہوتا ہے اور تیڑھا راستہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کفر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. فرماتے ہاں اسلام وہ راستہ ہے کہ جو آپ کو آسانی سے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب یہ صراط اور مستقیم، صراط المستقیم عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے یہ دو الفاظ. اور یقین جانو میں کہوں کہ یہ دو الفاظ اتنے شاندار ہیں، اس کا نظم، اس کی ترتیب، اس کا حسن. صراط المستقیم، المستقیم کو پہلے نہیں رکھا، صراط کو بعد میں نہیں رکھا، صراط کو پہلے رکھا، مستقیم کو بعد میں رکھا. یہ بہت شاندار الفاظ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فصیح اور بلیغ لفظ شاید کوئی نہ ہو. اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید و فرقان حمید نے واضح چیلنج دیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کہ جو کچھ ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن، اگر اس کے کلام الہی ہونے میں، رب کا کلام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کی مثل ایک آیت بنا کے لے آؤ. وقو شہدا، تم سارے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اس قرآن نے جب یہ چیلنج دیا، آپ کیا سمجھتے سارے لوگ اردو بولتے تھے، فارسی بولتے تھے، ان کی زبان عربی تھی اور عربی کے شاندار الفاظ وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے تھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ باقاعدہ دور جاہلیت میں میلے لگتے، تین تین دن، پانچ پانچ دن کے میلے ہوتے اور اس میں یہ سارے مقابلے ہوتے، تیر اندازی کا مقابلہ، گھڑ سواری کا مقابلہ، اشعار کا مقابلہ، خطابت کا مقابلہ، تقریروں کے مقابلے ہوتے. اور میں کمال بات بتاؤں آپ کو کہ آپ جھوم اٹھیں گے، تمام مقابلوں میں اگر کوئی شخص سب سے فرسٹ آتا، اول پوزیشن حاصل کرتا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. تو بڑے شاندار الفاظ وہ استعمال فرماتے. اب قرآن نے کہا کہ تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تم کہتے ہو نا یہ تو محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، لے آؤ ایک آیت بنا کے لے آؤ. سارے کے سارے سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے. دیکھو واضح چیلنج دیا ہے محمد رسول اللہ نے، محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤ ایک آیت بنا کر. تم لوگ اتنے بہترین بہترین اشعار لکھتے ہو، کیا تم لوگ ایک آیت نہیں بنا سکتے؟ سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے. گھنٹوں بیٹھنے کے بعد اپنے سروں کو پیٹنے لگ گئے اور کہنے لگے مسلمانوں سے لڑنا آسان ہے، تلواریں مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانی آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کی طرح کوئی آیت بنا دینا یہ ناممکن بات ہے. لیکن حضور کی دشمنی تھی، اسلام کی دشمنی تھی، کچھ تو قوم کے سامنے اپنی عزت رکھنے والی بات بھی تھی، سر جوڑ کے بیٹھے. کہا دیکھو کہ حضور ایک بات اور کہتے ہیں، محمد ابن عبداللہ ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سارے فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چلو بیٹھتے ہیں، پورے قرآن کو دیکھتے ہیں، ایسے الفاظ نکال لیتے ہیں جو فصیح اور بلیغ نہ ہوں. بیٹھ گئے سارے عربی جاننے والے لوگ، آج کل بعض مولوی ٹی وی پہ کہتے ہیں نا اگر سب کو عربی آتی تو جھگڑے ختم ہو جاتے. وہ تو سارے عربی جاننے والے لوگ پھر جھگڑے کیوں تھے؟ سب سر جوڑ کر کے بیٹھے. گھنٹوں بیٹھنے کے بعد پورے قرآن سے صرف 3 لفظ نکال سکے, وہ بھی اپنے ذہن کے مطابق. حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں سارے فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال ہوئے. حضور نے فرمایا بے شک. کہا ہم یہ 3 الفاظ ہم نے قرآن سے نکالے ہیں. قرآن میں ایک جگہ پر لفظ استعمال ہوا حضوہ. حضوہ کہتے ہیں مذاق کو. ایک جگہ استعمال ہوا عجاب. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مقامات پہ بھی استعمال ہوا ہو, میں حافظ تو نہیں لیکن میں سمجھا رہا ہوں ایک ایک بات. حضوہ استعمال ہوا, مذاق کو کہتے ہیں عجاب, عین سے عجاب. اس کا معنی ہے عجیب و غریب. اور ایک لفظ استعمال ہوا کبار. کبار کہتے ہیں بہت بڑے کو. دھیان دو دوبارہ, حضوہ مذاق کو کہتے ہیں, عجاب عجیب کو کہتے ہیں, کبار بہت بڑے کو کہتے ہیں. سب کے سب آ گئے. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے قرآن میں جو الفاظ ہیں سارے فصیح اور بلیغ ہیں, یہ 3 الفاظ ہم نے نکالے ہیں, یہ فصیح اور بلیغ نہیں ہیں. حضور نے فرمایا فیصلہ کیسے کرو گے, یہ بھی تو بتاؤ. کہنے لگے ہمارے اندر ایک شخص ہے جو بہت فصیح اور بلیغ ہے, اگر وہ کہہ دے گا نا کہ یہ الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں ہم مان لیں گے, اگر وہ کہے کہ فصیح اور بلیغ نہیں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ شخص آیا, ذرا دھیان دے آپ کو مزہ آئے گا. وہ شخص آیا, بہت بوڑھا تھا وہ. کہا یہ شخص ہے محمد ابن عبداللہ, یہ اگر کہے گا کہ فصیح اور بلیغ ہیں ہم مان لیں گے, یہ کہے گا فصیح اور بلیغ نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے. اس نے ہم نے اس کو بچپن سے جوانی ہماری گزر گئی, اس نے حضوہ عجاب کبار کبھی بھی یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے ہیں. اب حضور نے گویا یہ چاہا کہ اگر میں بولوں کہ یہ فصیح اور بلیغ ہے تو یہ نہیں مانیں گے, کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ خود اپنی زبان سے کہے بوڑھا کہ یہ فصیح اور بلیغ الفاظ ہے. اب حضور نے اس میں حکمت کیا کی, میں قربان جاؤں. وہ بوڑھا آیا, اس کی آنکھ بڑی مشکل سے کھلتی تھی, بہت ضعیف تھا وہ. یہ اسے لے کے آئے, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ سارے بیٹھ گئے, بوڑھا بھی بیٹھ گیا. حضور نے بوڑھے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اب آپ کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا, بڑی مشکل سے کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب 2-3 مرتبہ میرے آقا نے اس طرح سے کیا, اب وہ بوڑھا غصے میں آ گیا. آپ کسی جوان کو بھی کہیں بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ, غصے سے لال پیلا ہو جائے گا. غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب کہتا کیا ہے سنو, اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. کہتا ہے آتتخذونی حضوا وانا شیخ الکبار وہذا منک لا شیء نجاب. وہ کہتے تھے یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا, حضور نے اس کی زبان سے الفاظ نکلوا دیے. کہنے لگا آتتخذونی حضوا, آپ میرا مذاق اڑا رہے, آپ جانتے نہیں کہ میں بوڑھا شخص ہوں. انا شیخ الکبار, میں بوڑھا شخص ہوں. ہذا لیس من شیء نجاب من شیء نجاب, کہ آپ جیسے سے یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ, فیصلہ ہو گیا, مناظرہ ختم, جاؤ. اب وہ کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ بات ہے کیا؟ حضور نے فرمایا یہ جو جوہلا کی ٹیم ہے یہ پارٹی ہے، یہ گروہ ہے، یہ کہتے ہیں حزوا عجاب کبار فصیح اور بلیغ نہیں ہے. وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ یہ سب جاہل ہیں، اس سے فصیح اور بلیغ الفاظ تو کوئی ہے ہی نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، خاموش بیٹھ گئے اب نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر، یہ شان. اچھا صحابہ کرام اس منظر کو، یہ مناظر دیکھتے تھے وہ، کہ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی شعر لکھتا وہ تختی پہ لکھتا اشعار، لکھنے کے بعد اس تختی کو کعبے کے اندر ہینگ کر دیتا، ٹانگ دیتا. یہ سارے جتنے بھی شعرا ہوتے اشعار لکھتے اور ٹانگ دیتے. جو فصیح اور بلیغ شخص ہوتا نا اس وقت، وہ آتا ایک ایک شعر کو دیکھتا، اگر الفاظ شاندار استعمال نہیں ہوئے شاندار لفظ اس کی جگہ لکھتا، اس کو مٹا کر یا اس کو ہائی لائٹ کر کے اور اوپر وہ لفظ لکھتا یا نیچے لکھتا، وہ چلا جاتا. صحابہ کرام نے گویا ایک دن یہ کہا کہ قرآن فصیح اور بلیغ ہے اور کوئی بھی کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آج ہم بھی ذرا اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک تختی پر سورہ کوثر لکھ دی، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیک ہو الابتر. ہم لوگ چونکہ علم کی دنیا سے دور ہیں، شاید کوئی سوچنے والا ذہن سمجھتا ہوگا اتنی چھوٹی سی تو سورت ہے، اس میں کیا ہوگا. نعوذ باللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن، یاد رکھو، اپنی فصاحت و بلاغت ہے اس کی. تین آیتیں لکھی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیک ہو الابتر. گئے ایک صحابی رسول، اس کے آنے سے پہلے کعبے میں ٹنگا دی، سارے شعرا کے کلام تھے. وہ بوڑھا آیا، ایک ایک تختی کو اس نے غور سے دیکھا، کہیں الفاظ فصیح و بلیغ استعمال نہیں ہوئے اس کو مٹا کے دوسرا لکھا یا اس کے نیچے لائن ڈال کے دوسرے الفاظ لکھتا رہا اور چلا. جانے لگا تو اس تختی پہ نظر پڑ گئی، یہاں پہ آ کے وہ ٹھہر گیا. اتنی دیر کبھی وہ کعبے میں نہیں ٹھہرا تھا، رک گیا، غور سے اس کو دیکھنے لگ گیا، سورہ کوثر کو. کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے قلم نکالا اور نیچے کچھ لکھا، وہ چلا گیا. صحابہ کرام اندر داخل ہوئے تو وہ تختی پہ لکھتا کیا ہے، جھوم اٹھو مسلمانوں، وہ لکھتا ہے جیسے لکھا ہوا تھا، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیاں کا ہوا لبتر. نیچے لکھتا ہے، ہاذا لیس من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا آپ نے، قرآن کی نظم، قرآن کی ترتیب، قرآن کے الفاظ، کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر توجہ دینی چھوڑ دی، ہم نے قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج جہاں بھر کی نوستوں کا سامنا ہم مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ دو الفاظ صراط المستقیم، یہ بڑے شاندار الفاظ استعمال ہوئے اور بڑے فصیح اور بلیغ الفاظ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اس کی نظم، اس کی ترتیب بہت شاندار ہے. مفسرین فرماتے ہیں صراط المستقیم میں بہت گنجائش ہے، بہت گنجائش ہے. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم فرماتے اس میں بہت گنجائش ہے. یہ دینی اور مذہبی عقیدے، دینی اور مذہبی معاملات، عبادات، اخلاقیات، یہ لفظ ایسا ہے کہ جو سب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. یہ ایسا لفظ ہے، یہ ایسے الفاظ ہے جو سب کو دامن میں لیے ہوئے ہے. فرماتے اب مانا یہ ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اب مانا یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے، اعمال، عبادات، اخلاق، مولا سب میں تو ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ سارے راستوں پر تو ہمیں یہ جتنے بھی راستے ہیں سب پر سیدھے راستے پر گامزن رکھ. فرماتے ہیں مفسرین کہ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو صراط مستقیم بھی کہا گیا. ہمارا اسلام, اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو وہ صراط مستقیم بھی ہے, یہ بات یاد رکھنا, سیدھا راستہ. ہم مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسلام ہی صراط مستقیم کیوں ہے, اسلام ہی سیدھا راستہ کیوں ہے. فرماتے ہیں دیکھو, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھو کہ ہر چیز کی تین حیثیتیں ہوتی ہے. ایک افراد, الف فے رے الف توا, افراد اس کا معنی ہے زیادتی. ایک تفرید, تا فا تے فے رے یہ توا, تفرید. اور تیسرا ہے میان روی. افراد زیادتی کو کہتے ہیں, تفرید کمی کو کہتے ہیں. میان روی, نہ زیادتی نہ کمی. ہر چیز کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں. تمام دینوں کے لحاظ سے دین اسلام صراط مستقیم کیوں ہے, جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دین موسوی کو پڑھو تو دین موسوی میں سختیاں بہت تھیں, اس کو بھی آپ سن لیں. نمبر ایک, چوتھائی حصہ زکات واجب تھی. نمبر دو, کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو یا تو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا. نمبر تین, جسم کا کوئی حصہ اگر ناپاک ہو جائے اسے کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا. نمبر چار, عبادت گاہوں کے سوا کہیں بھی عبادت نہیں ہو سکتی تھی. نمبر پانچ, سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی, اتنی سختی تھی دین موسوی میں. اور دین عیسوی میں مفسرین فرماتے بہت نرمی تھی, شراب بھی حلال اور خنزیر بھی حلال. اگر آپ دین مصطفیٰ کریم کو دیکھیں, دین اسلام کو دیکھیں, تو نہ تو دین مصطفیٰ دین موسوی کی طرح سختیاں ہیں, نہ دین عیسوی کی طرح نرمیاں ہیں. اسلام کو دیکھو, نمبر ایک, زکات میں چالیسواں حصہ واجب, وہ بھی بہت آسانیوں کے ساتھ. ساڑھے سات تولے سونا ہو, ساڑھے باون تولے چاندی ہو, اس پر سال گزر جائے, زکات واجب. پھر مال کا مالک ہونا ضروری, کہ مال آپ کے قبضے میں ہو, مال قبضے میں ہے اس پہ سال گزر جاتا ہے, زکات واجب. اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ قرض ادا کر دیں گے, مال نہیں رہے گا تو زکات آپ پر واجب نہیں ہوگی. کئی شرائط ہیں, کتنی آسانیاں ہیں دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں. نمبر دو, دین موسوی میں نماز عبادت صرف عبادت خانوں میں ہوتی تھی, دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بندہ مومن گھر میں نماز پڑھے قبول ہو جائے گی, دکان میں نماز پڑھے قبول ہو جائے گی, آفس میں پڑھے نماز ہو جائے گی. بڑے سے بڑا گناہ, وہاں تو بہت مراحل سے گزرنا پڑتا تھا دین موسوی میں, پھر گناہ معاف ہوتا تھا. دین مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ مسلمان سچی توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دے گا. اور سنو, ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے کئی آسان طریقے دین اسلام میں موجود ہیں. کپڑے وغیرہ کو پاک کرنا ہو, پانی بہا کر کے پاک کر لو. لوہے تانبے اور شیشے کے برتنوں کو پاک کرنا ہو, صرف مٹی میں رگڑ کر کے پاک کر لو. صرف رگڑ کر کے, اس کی کئی شرائط ہے کہ تو میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. لوہے تانبے شیشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کے پاک کر لو, یہ اس طرح بھی پاک ہوگا اور کپڑے کے ذریعے سے بھی پاک ہوگا, اس کے اپنے طریقے ہیں. ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ بہا کر کے پاک کر لو، اگر پانی میسر نہ ہو تیمم کر لو، نماز ادا کر لو. شراب اور خنزیر، یہ دو چیزیں عقل اور صحت کو خراب کر دیتے ہیں. شراب پینے سے انسان کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، خنزیر کھانے سے انسان میں بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے. حضور نے، اللہ نے دونوں چیزیں، اللہ نے دونوں چیزیں امت مصطفیٰ پہ حرام فرما دی. مفسرین فرماتے یہی وجہ ہے کہ اسلام کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اسلام کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اب مفسرین نے اس سوال کو اٹھایا، ما معنی صراط مستقیم؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سارے مفسرین کو الحمدللہ پڑھا ہے، تقریباً کو پڑھ چکا، اور یہ الفاظ میں نے وہاں سے نکالے. آپ کے لیے سننا بہت آسان ہوتا ہے، میرے لیے کتابیں جمع کرنا، کتابوں سے نکالنا، پھر اس کو آسان کرنا، پھر آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں راتیں اور دن لگ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آؤ، ما معنی صراط المستقیم؟ ما معنی صراط المستقیم؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ایک مفسر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. اے اللہ، ہمیں اس راستے پر چلا جو تجھ تک پہنچا دے. ایک بات، صراط مستقیم سے مراد ہر صحیح امر ہے جس پر بندہ مومن چلنا چاہتا ہے، دوسرے مفسر کا قول بتائے. تیسرے مفسر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد جنت کا وہ راستہ ہے جو کہ اصحاب یمین کے لیے ہے. چوتھے مفسر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد اللہ کی ذات کی طرف کا سلوک ہے جو کہ سابقین اور متقربین کے لیے ہے. پانچویں مفسر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ، یعنی اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو اپنے قرآن کے راستے پر ہمیں چلا، یہ معنی ہو سکتے ہیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصراط المستقیم کتاب اللہ. حضرت مولا علی فرماتے، صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن ہے. وقال میمون ابن مہران عن ابن عباس فی قولی تعالی اہدنا الصراط المستقیم قال ذاک الاسلام. میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق پوچھا، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اسلام ہے. اہدنا الصراط المستقیم مانا یہ ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں اسلام کے راستے پر چلا. اللہ اکبر، کمال کر دیا ایک مفسر نے، اور بڑی شاندار بات کی. کھٹملوں کی تو چھٹی ہو گئی، بڑی شاندار بات کی. سنیں کیا کہتے ہیں، ان عاصم الاحوالی عن ابی العالیتی اہدنا الصراط المستقیم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده قال عاصم وذكرنا ذلك للحسن فقال صدق ابو العاليه ونصحوا. عاصم احوال کہتے ہیں، ابو العاليه نے کہا، جانتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم پیارے مصطفیٰ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ابو بکر صدیق کا راستہ ہے، صراط مستقیم فاروق اعظم کا راستہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا جس وقت ہم نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہم سارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ابو بکر صدیق کے راستے پر چلا، اے اللہ عمر فاروق کے راستے پر چلا. ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ان دونوں بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ابو بکر صدیق کا راستہ سیدھا راستہ ہے، عمر فاروق کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو الحمدللہ ہم سنی سیدھے راستے پر گامزن ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حضرت عاصم کہتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کہتے میں نے اپنے سے بڑے بزرگ یعنی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم مصطفیٰ کا راستہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو ابو بکر و عمر کا راستہ ہے. حسن بصری کہنے لگے ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، وہ سچ ہی تو کہتے ہیں، واقعی صراط مستقیم اگر ہے تو ابو بکر صدیق کا راستہ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب بعض مفسرین نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو اپنے دین کے راستے پر چلا. اور یاد رکھو کہ یہ دین کا معنی اسلام، اللہ تو ہمیں اسلام کے راستے پر چلا. اور اللہ تعالی کو قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں پسندیدہ اسلام ہے. اے اللہ تو ہمیں اسلام کے راستے پر چلا. مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات یہ آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ سمجھیں کہ واقعی قرآن مجید و فرقان حمید کی محبت آپ کے قلوب کے اندر پیدا ہو، صحیح معنوں میں آپ کے دل میں پیدا ہو. آپ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس قرآن مجید و فرقان حمید پہ گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کے قلوب کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، قرآن کا عشق اور قرآن سے پیار پیدا ہو جائے، اور ہم سارے کے سارے لوگ قرآن مجید و فرقان حمید کو سیکھ کر اور سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے تحت مفسرین کرام نے کیا کیا لکھا ہے. انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری رہے گی. آگے جو موتیاں ہیں جب آپ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ دنگ ہو جائیں گے، اور واقعی آپ کہیں گے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر کرنے والوں نے بڑی محنت کی اور بڑے بڑے نکات ہمارے سامنے رکھے. دیکھو انسان ہوں، کہیں پر غلطی ہو سکتی ہے، اور میں بارہ کہتا ہوں کہ میں اللہ سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرتا. کوئی غلطی ہو گئی ہو تقریر کے دوران، کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہوں جو قابل گرفت ہوں، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندگی عطا فرما، اسی اسلام پہ مولا حضور کے پیارے قدموں میں ہم سارے مسلمانوں کو موت نصیب فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.